بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خالق و مالک کے لیے جس نے ہم سب کو خلق کیا، اس کائنات کو خلق کیا، اور وہی ہمارا پالنے والا ہے، وہ پروردگار عالم جس کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے۔ یہ اس کی دی ہوئی نعمت ہی تو ہے، رحمت ہی تو ہے کہ میں اور آپ جیسے ہی ایام عزا شروع ہوتے ہیں خدا ہمیں توفیق دے دیتا ہے کہ ہم اس فرش عزا پر آ کر ذکر محمد و آل محمد سنیں۔ یہ عظیم عبادت ہے، اس عبادت کے لیے پروردگار عالم جو ہمیں توفیق دیتا ہے ہم اس پر رب الجلال کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کربلا جینا سکھاتی ہے، اس عنوان کے تحت میری اور آپ کی گفتگو جاری ہے، اور آج تیسری مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، اور شہزادی کی بارگاہ میں یہ چھوٹی سی خدمت پیش کر رہی ہوں۔ آج بھی مجلس کی ابتدا اس دعا کے جملے سے کروں گی کہ جو دعا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور سید الشہداء نے عصر عاشور رخصت آخر کے وقت اپنے بیٹے سید سجاد ہمارے چوتھے امام کو اپنے سینے سے لگا کر اس دعا کی تعلیم کی تھی، اور امام کے توسل سے، امام کے وسیلے سے یہ دعا ہم تک پہنچی۔ آج تیسری مجلس ہے اور میں اس دعا کا تیسرا جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرتی ہوں۔ ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ اب تیسرا جملہ، طٰہٰ والقرآن العظیم۔ یعنی آپ دیکھیے ایک طرح سے تکرار ہے، پہلا بھی ایک اللہ کے رسول کا قرآنی لقب یاسین، اور پھر قرآن کی عظمت بیان ہوئی جو کل میں نے بیان کی تھی القرآن الحکیم۔ اب جو تیسرا جملہ ہے اس میں بھی رسول کا ایک قرآنی لقب ہے طٰہٰ، اور پھر کیا کہا؟ طٰہٰ والقرآن العظیم۔ اب قرآن کی ایک اور صفت ہے، قرآن عظمت والا ہے۔ تو پہلی بات تو واضح ہو جاتی ہے جو معصومین نے سکھائی کہ خدا کی بارگاہ میں جب مانگنا تو بہترین وسیلہ ختمی مرتبت کی ذات اور خدا کا کلام ہے، کیونکہ مولا حسین نے یہی کہا تھا نا، اس دعا کو اس وقت پڑھنا جب شدید مشکلوں میں ہو، جب بلاؤں میں گھر جاؤ، جب ایسی عظیم حاجت ہو، مصیبتوں میں پڑے ہو، اس وقت اس دعا کو وسیلہ بنانا۔ تو آج اس تیسرے جملے پہ مختصر سی گفتگو کروں گی۔ طٰہٰ کیا ہے؟ یہ رسول کا لقب ہے نا، دو لفظ مل گئے ہیں طٰہٰ۔ جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو کہتے ہیں توئے زوئے نا، توئے ہے۔ عربی زبان میں جب ہم تجوید سیکھتے ہیں تو عربی زبان میں توئے، جسے ہم اردو میں توئے کہتے ہیں، عربی زبان میں کہتے ہیں طٰہٰ، ہم کہتے ہیں ہے، عربی زبان میں کہا جاتا ہے ہا۔ تو یہ دو لفظ مل گئے تو رسول کا قرآنی لقب بنا طٰہٰ۔ جب ایک پوچھنے والے نے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے امام سے سوال کیا طہٰ کے معنی کیا ہیں، تو چھٹے امام نے کہا تم جانتے ہو یہ رسول کا قرآنی لقب ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ طہٰ سے مراد جو طہٰ ہے نا، طہٰ سے مراد طالب حق، حق کا طلب کرنے والا، اور ہا سے مراد ہے ہادی الہ یعنی ہدایت کا مرکز. اب دو اس کے ترجمے آ گئے، دو سامنے آ گئے. طہٰ کے کیا معنی ہیں؟ طالب حق اور ہدایت کرنے والا. کہا کیونکہ رسول خدا دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ اس پوری کائنات میں حق کو نافذ کر دیں، حق کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، طالب حق تھے، اس لیے طہٰ. اور ہا کیا؟ ہدایت کا مرکز، وہ ہدایت کا مرکز ہے رسول خدا، اس لیے خدا نے یہ قرآنی لقب دیا. تو اب آپ کے سامنے طہٰ کے معنی آ گئے. والقرآن العظیم، یہ قرآن عظمت والا ہے. واقعاً اس قرآن کی تلاوت کرتے وقت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی نہ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں نہ اس کی عظمتیں ہوتی ہیں. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور بہت عظمت والا ہے، اتنا عظمت والا ہے. پہلے ذرا آج کی دنیا سے ایک مثال پیش کر دوں. ابھی کچھ عرصے پہلے ترکی میں ایک لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹ کیا گیا، ایک تجربہ کیا گیا. کچھ پودوں کو ایک طرف ایک پلانٹس کے گرو کو رکھا گیا، ایک طرف ایک پلانٹس، یعنی کچھ پودوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا، کچھ پودوں کو ایک طرف، چار یا پانچ کہہ لیجیے، دس بارہ کہہ لیجیے، ایک پودوں کا گروپ جو ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں چھوٹے گملوں میں. تو اس طرح سے ایک پودے ایک سائڈ پہ رکھ دیے گئے، ایک پودے کچھ جمع کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیے گئے، اور ایک ہی لیبارٹری کا ماحول تھا، ایک ہی طرح سے ہوا مل رہی ہے، سورج کی روشنی کا بھی ایک طرح سے ایک ہی طرف سے انتظام کیا گیا تھا، پانی بھی ایک ہی جیسا دونوں تمام پودوں میں ڈل رہا تھا. مگر ایک فرق تھا. وہ فرق کیا تھا؟ پودوں کے ایک گروپ کے سامنے روزانہ پانچ گھنٹے تک تلاوت قرآن کا کیسٹ چلا دیا جاتا تھا، اور دوسرے گروپ کو اس سے محروم رکھا، اس کے سامنے ایسا کچھ نہیں کیا. کچھ عرصے کے بعد جب ان پودوں کی لمبائی کو ناپا گیا تو جن پودوں کے سامنے روزانہ پانچ گھنٹے تک تلاوت قرآن کا کیسٹ لگا، دیکھیے قرآن کا اثر کس کس پہ ہوتا ہے، وہ پودے 20 سینٹی میٹر لمبے ہو گئے، اور جن کے سامنے قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی وہ صرف 13 سینٹی میٹر لمبے ہوئے. یعنی آسان زبان میں بتا دوں کہ جن کے سامنے قرآن کی تلاوت کا کیسٹ روزانہ پانچ گھنٹے لگایا گیا وہ پودے زیادہ جلدی اور بڑے ہو گئے، لمبے ہو گئے. اللہ اکبر. یا اللہ اللہم صلی اللہ محمد. اور جن پودوں کے سامنے یہ اہتمام نہیں کیا گیا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں ان کو سنائی گئی، تو وہ اتنی جلدی لمبے، اسی ٹائم میں وہ پیچھے رہ گیا، دوسرے پودے لمبے ہو گئے، 7 سینٹی میٹر کا فرق تھا. اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کا اثر پودوں پہ تو ہو جائے، زمین و آسمان پہ ہو جائے، انسان کے قلب پہ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اس کی عظمتوں کو سمجھیں. پورے قرآن کی عظمت کیا ہوگی؟ میں تو بہت کم علم ہوں، طالب علم ہوں، میں تو اس کی اتنا ادراک نہیں رکھتی، اس طرح بیان نہیں کر سکوں گی، مگر میں فقط قرآن کی ایک آیت کی عظمت کے سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گی. ایک آیت، ذرا اندازہ کیجئے، ہم ایک آیت کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے، نہ کہ کل قرآن کتنی عظمت والا ہے. بہت بڑے عالم آیت اللہ حسن زادہ عاملی، عارف ہیں، عالم ہیں، خدا ان کو طویل عمر عطا کرے، وہ بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن ہی مرض کی شفا ہے. ٹھیک ہے، پورا قرآن ہی ہمارے حافظے کو محفوظ، بہت مضبوط بنا دیتا ہے، میموری بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے، انسان کا حافظہ قوی ہو جاتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے. مگر وہ کہتے ہیں پورا قرآن، لیکن ایک آیت. دیکھیے قرآن کی جو سب سے طویل آیت ہے اس کا نام ہے آیت الکرسی. جیسے میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یاسین بھی قرآن کی ایک آیت ہے. جب آپ سورہ یاسین کھولتے ہیں، یاسین یہ ایک جملہ قرآن کی ایک آیت ہے. چھوٹی آیت دیکھی تو اتنی چھوٹی آیت بھی ہے، اور طویل آیت قرآن کی جو سورہ بقرہ میں ہے وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی. اور سب کو زبانی یاد ہے. ٹھیک ہے، میں آج فقط اسی لیے، کیونکہ سب کو زبانی یاد ہے، اسی لیے میں آج فقط اس ایک آیت کی عظمت کی چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. اس لیے کہ اندازہ کیجئے، جب ایک آیت کا کمال یہ ہے تو کل قرآن کی عظمت کا کمال کیا ہوگا. شیخ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ جو آیت الکرسی کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے اس کا حافظہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، بہت قوی ہو جاتا ہے، جو پڑھے گا اس کو یاد ہو جائے گا. اچھا، یہ تو میں نے اس زمانے میں جو ایک بہت بڑے عالم ہیں ان کا جملہ بیان کیا، کیونکہ وہ اس وقت ان کا حافظہ اتنا قوی ہے، تو اس لیے ہم اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں آیت الکرسی کی کثرت سے تلاوت کیا کرو. ٹھیک ہے، پھر روایت معصومین میں ملتا ہے کہ اگر کوئی وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں 40 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے. آیت الکرسی کس کو یاد نہیں ہے ہاں, مگر پہلے شاید کسی بچے کے ذہن میں سوال آئے, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور اللہ نے 40 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم ہمیں لائق بہشت بنانا چاہتا ہے. اس نے جنت سجائی مومنوں کے لیے ہے, مومنوں کو پرواہ نہیں ہے جنت میں جانے کی, مطمئن بیٹھے ہیں. وہ خدا طلب کرتا ہے, وہ اسی لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے عمل پہ بڑے بڑے ثواب دے رہا ہے. تم لائق بہشت بن جاؤ, یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کا فضل ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے لائق بہشت بن جاؤ تاکہ جنت میں آ سکو. آپ سوچیے, ایک مرتبہ آیت الکرسی کا پڑھنا وضو کرنے کے بعد, کیوں اللہ اتنا بڑا اجر دے رہا ہے؟ اب تم باوضو ہو گئے نا, کیوں؟ کہ مصلی عبادت پر آ کر میری بارگاہ میں مناجات کرو گے, اب میری طرف آ رہے ہو نا, تو پہلا تحفہ یہ لے لو. جو وضو, اللہ اللہ جو بعد وضو, دیکھیے جب ہم وضو کر کے اٹھتے ہیں, باتھ روم سے نکل رہے ہیں, جب تک ہم مصلی بچھائیں گے, جب تک ہم نماز کی چادر پہنیں گے, اگر اس دوران آپ چلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیجئے مصلی تک آتے آتے, 40 سال کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں آ گیا. اور فرش اعضا پہ آپ بیٹھے ہیں, جناب زہرا بھی بیٹھی ہیں, ملائکہ بھی بیٹھے ہیں, انبیاء بھی بیٹھے ہیں. اسی فرش اعضا پہ توفیق مانگا کیجئے, کیونکہ ہم دل میں توفیق مانگ رہے ہیں, بی بی آمین کہہ دیں گی, ہماری کوشش مکمل ہو جائے گی. آج سے عادت ڈالیے کہ وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ جو آیت الکرسی پڑھ لے اتنا اجر. اچھا, امام زامن و سامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, امام رضا ارشاد فرماتے ہیں, جو ہر نماز کے بعد, ادھر آپ کی نماز مکمل ہوئی, آپ نے تشہد سلام پڑھا, ابھی آپ مصلی پر, ابھی آپ نے پیر بھی نہیں بدلے اور آپ نے اسی وقت آیت الکرسی پڑھ لی, نماز ختم کرتے ہی فوراً, امام رضا کہتے ہیں پروردگار عالم اسے شیطان کے شر سے بچا لیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا, ہم سے گناہ اس لیے جاتے ہیں, شیطان بہکا دیتا ہے. امام رضا کہتے ہیں طریقہ ہم بتاتے ہیں تمہیں, شیطان سے محفوظ کیسے رہو گے. جو نماز کے ختم ہوتے ہی فوراً آیت الکرسی پڑھ لے تو پروردگار عالم امام رضا کہتے ہیں اس کو شیطان کے شر سے بچا لے گا, امان میں آ جائے گا اللہ کی, اور کبھی بھی کوئی زہریلا جانور اس کو ڈنک نہیں مار سکتا, اس پر زہریلے جانوروں سے خدا اس کو محفوظ رکھے گا. آپ دیکھیں, دنیا کی بھی سلامتی, آخرت کی بھی سلامتی. پھر امام معصوم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی, اور یہ حدیث پانچویں امام, حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی, امام ارشاد فرماتے ہیں پانچویں امام کی حدیث, اگر کوئی بستر پہ سونے کے لیے لیٹا ہے اور لیٹتے وقت بستر پہ لیٹ گئے ہیں اور لیٹے لیٹے آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی حفاظت کے لیے, پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں جو سوتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے خدا اس کو محفوظ کر دیتا ہے, اب وہ بلاؤں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے محفوظ ہو گیا, حفاظت میں آ گیا اللہ کی. نہ صرف یہ کہ وہ محفوظ ہو جاتا ہے, اس کے گھر والے محفوظ ہو جاتے ہیں, اس کے پڑوسی محفوظ ہو جاتے ہیں, پڑوسیوں کے پڑوسی محفوظ ہو جاتے ہیں. ایک آیت کا کمال, کتنی عظمت والا ہے یہ قرآن. اور پھر معصومین نے ارشاد فرمایا, اور یہ حدیث جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں جو گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے, اب گھر سے نکل لے, دروازے پہ آپ نے نکلتے نکلتے آیت الکرسی پڑھ لی, تو اب رسول خدا کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے خدا 70,000 ملائکہ کو مقرر کر دیتا ہے, حفاظت سے جائے گا, حفاظت سے آئے گا. نہ ہم عمل کرتے ہیں, نہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا, نہ اپنے جوانوں کو سکھایا, اور پھر پریشان بیٹھے ہوئے کیا ہوگا, کراچی کے حالات یہ سکھائیے, مولا سب بتا کے گئے, نہ ہم سیکھتے ہیں نہ ہم عمل کرتے ہیں. کہا جو گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا تو پروردگار عالم 70,000 ملائکہ مقرر کر دیتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. پھر کہا اگر کوئی بڑے سفر پہ گیا ہے, طویل سفر ہے, کافی عرصے بعد آئے گا, 10 دن بعد آئے گا, مہینے بھر بعد آئے گا, کہ جو طویل سفر میں گیا اگر اس سفر میں وہ روزانہ 12 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے, زائرین جاتے ہیں نا زیارتوں پہ یا اور کسی کام کے لیے گئے ہیں, کسی سفر پہ گئے ہیں, تو اگر کوئی سفر میں روزانہ 12 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو رسول کہتے ہیں خدا اس کی حفاظت کے لیے 12 ملائکہ نہیں 12 لشکر مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کریں. اور لشکر کیسے؟ ذہنوں میں سوال آئے گا تو یاد رکھیے قرآن میں سورہ محمد میں سورہ فتح میں خدا کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کی ہر شے میرا لشکر ہے. وہ چاہے تو ہوا کو لشکر بنا دے, وہ چاہے تو زمین کو لشکر بنا دے, وہ چاہے تو ابابیل کو لشکر بنا کے بھیج دیتا ہے, وہ چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو اپنا لشکر بنا دے. کہا جو سفر و حضر میں 12 مرتبہ روز آیت الکرسی پڑھ لے خدا 12 لشکر اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے. اچھا اس کا فائدہ نہ صرف یہ کہ زندگی میں ہے آیت الکرسی کا پڑھنے کا فائدہ, اس کے پڑھنے کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہے. کیسے ہے؟ رسول خدا ہی کی حدیث ہے, آیت اللہ زنجانی کی کتاب انوار خمسہ میں اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ رسول خدا کہتے ہیں اگر کوئی قبرستان جائے اور جانا چاہیے, خصوصاً والدین کی قبروں پہ ضرور جانا چاہیے. بعض لوگ دوسرے مسائل کہتے ہیں نہیں عورتیں نہیں جانے, عورتوں کے لیے ہماری شریعت میں مباح ہے. اگر آپ حجاب سے ہیں, اپنے حجاب کا خیال رکھتی ہیں اور وہاں پہ جا کے بہت زیادہ شور شرابہ رونا اس طرح کی نہ کریں کہ دوسرے متوجہ ہوں عورت کی طرف, اگر ان تمام باتوں کا خیال رکھتی ہیں آپ خاموشی سے گئی, مستحبات میں سے ہے. قبروں پہ جاؤ تو قبروں پہ ہاتھ رکھ کے, خاص کر جو خاص تاکید ہے کہ انگلیوں کو قبر کی مٹی میں گڑا کے 7 مرتبہ آپ نے جس قبر کے اوپر ان زلنا پڑھ دیا, جب تک یہ انگلی کے نشان قائم ہے اگر اس قبر والے پہ عذاب بھی ہو رہا ہے تو عذاب رک جائے گا, اور جب تک یہ انگلیوں کے نشان برقرار رہیں گی وہ عذاب اس پر نہیں آئے گا. جو پڑھ کے جا رہا ہے امام رضا کہتے ہیں وہ بخش دیا گیا. آیت الکرسی کے لیے رسول خدا کہتے ہیں جو قبرستان گیا مستحبات میں سے قبروں پہ جاؤ تو کم از کم 7 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھو, کم از کم نا ایک دفعہ بھی پڑھ دیں تو بہت ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کراچی ہمارا بہت بڑا شہر ہے, جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں کبھی راستے سے ڈگ روڈ کے قریب پہ قبرستان آ گیا گزر رہے ہیں, بس پہ ہیں قریب میں ہے کہیں, مطلب مختلف ہمیں قبرستان کراچی شہر میں ملتے ہیں, ہم سفر کرتے ہوئے نظر آتا ہے. آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, بس میں بیٹھے ہیں, رکشے میں بیٹھے ہیں, کسی سواری میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھا قریب قبرستان ہے. اب رسول کی اس حدیث سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھا اور پڑھ کے کہا ہم ان تمام اہل القبور کو اس آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں. یا آپ خود قبرستان جا رہے ہیں, آپ نے ایک مرتبہ جا کے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور کہا اس قبرستان کی تمام قبور کو میں اس کا ثواب ہدیہ کرتی ہوں. رسول خدا کہتے ہیں جب کسی نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس طرح اہل القبور کو ثواب ہدیہ کیا, ہر قبر میں خدا نور نازل کر دیتا ہے, ہر قبر کو کشادہ کر دیتا ہے. اور پڑھنے والے کو ثواب کیا ملتا ہے؟ رسول خدا کہتے ہیں پڑھنے والا بھی ثواب سے محروم نہیں ہے. یہ جو اس نے آیت الکرسی پڑھی, اس آیت الکرسی میں جتنے حرف ہیں, لفظ نہیں, جتنے حرف ہیں, شروع کیسے ہوتی ہے؟ اللہ لا الہ, اب اللہ ہے اس میں الف ہے, پھر دو لام ہے, تشدید ہے, ایک ایک حرف کے بدلے رسول خدا کہتے ہیں جس نے قبرستان میں کھڑے ہو کے مرحومین کے لیے آیت الکرسی پڑھی, خدا ایک ایک حرف کے بدلے ملک خلق کر دیتا ہے جو پڑھنے والے کے لیے قیامت تک استغفار کرتا رہتا ہے. صلوات پڑھیں بابا سے. اب اس دعا کا یہ جملہ سمجھ میں آیا, والقرآن العظیم, قرآن عظمت والا ہے جس کی ایک آیت کی عظمت کا میں اور آپ ادراک نہیں کر سکتے. میں تو صرف چند حدیثیں بیان کی آپ کے سامنے, کتابیں بھری ہوئی ہیں, تو اس پورے قرآن کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, اس کی کل آیتوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. تو بس یاد رکھیے جس طرح کوئی کتاب قرآن کی عظمت کے برابر نہیں آ سکتی, کوئی کتاب نہیں آ سکتی قرآن کی عظمت کے مقابلے میں, ایسے ہی اس کائنات کی کوئی ہستی اہل بیت محمد کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. محمد و آل محمد کی عظمت وہ ہے, کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا, جیسے قرآن کی برابری نہیں کر سکتے. اور میں ان مجالس کے فضائل میں آپ کے سامنے یہی بیان کر رہی ہوں کہ جو محمد و آل محمد سے سچی محبت کرتا ہو اور جو محمد و آل محمد کی ولایت کا عقیدہ دل میں رکھتا ہو اور اس عقیدے کا اظہار عمل سے کرے تو خدا اس کے لیے قانون قدرت بدل دیتا ہے. بے شک Yeah. اہل بیت محمد کے مقابلے میں بھی کائنات کی کوئی ہستی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جو فضائل، جو معجزات انبیاء کو عطا کیے، وہی معجزات ائمہ معصومین کو عطا کیے، ہمارے اماموں کو عطا کیے. بلکہ مولا نے تو یہاں تک کہہ دیا، ہمارے دامن سے منسلک ہو جاؤ، عمل سے ثابت کر دو ہماری ولایت، ہم یہ شرف تمہیں عطا کر دیتے ہیں، ہم تمہارے مقدر کو بدل دیا کرتے ہیں. انبیاء کو کیا معجزہ ملا؟ حضرت عیسیٰ کو معجزہ کیا ملا؟ حضرت عیسیٰ گہوارے میں بولے ہیں، پیدا ہونے والا بچہ فوراً نہیں بات کرتا، مگر حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ کیوں ملا؟ آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دنیا تہمت لگانے لگی بی بی مریم پہ، تو اب اللہ نے حکم دیا، قرآن میں سورہ مریم کی آیتیں موجود ہے، جا کے ترجمہ پڑھیے، کہا مریم تم خاموش ہو جاؤ، تم خاموشی کا روزہ رکھ لو، اب میرا نبی بولے گا. گہوارے میں ہے عیسیٰ، اور عیسیٰ نے گواہی دی، اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی، اور یہ بھی کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں. تو یہ کس کا معجزہ ہے؟ نبی کا. اور اللہ نے یہ معجزہ ہمارے آئمہ کو دیا، اول امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے ہیں. مولا کائنات کا وہ واقعہ جو میرے اور آپ کے دل پہ لکھا ہوا ہے، اس لیے بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی، صرف اشارتاً گزر کے مجھے حسن مشتبہ تک پہنچنا ہے. کیسے؟ مولا علی جب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، یہ شرف ہے جو کائنات میں سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی کو نہیں ملا، نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے. جب مولا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، 3 دن کے بعد دیوار کعبہ شق ہوئی، دوبارہ شق ہوئی، فاطمہ بنت اسد باہر آئیں، اور سب کے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد باہر آئیں، آغوش میں مولا علی ہیں، تو استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے رسول خدا ہیں. اور جیسے رسول خدا کو دیکھا، فاطمہ بنت اسد کہتی میں بہت پریشان ہوں، 3 دن ہو گئے اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. مولا نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی تھی، اور ماں ہے پریشان ہے. رسول خدا نے کہا میری آغوش میں دے دیجئے. جیسے علی آغوش رسول میں آئے، مولا نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلے رسول کے چہرے کی زیارت کی.
علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی، یا علی، یا اللہ صلی اللہ علیہ محمد.
ایک گزارش ہاتھ جوڑ کے ممبر سے آپ کے سامنے کر رہی ہوں. مجھے پتا ہے ذکر علی میں تاثیر ایسی ہے کہ جب ذکر محمد والے محمد، ذکر مولا علی ہو، تو ہم زبان سے نہیں بولتے، ہم دل سے بول رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان ایمان جو ہمارا وہ جوش کھا ہوتا ہے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے گزارش اس لیے کر رہی ہوں، میرے پیش نظر وقت ہوتا ہے، کل بھی میں 10 منٹ اوپر چلی گئی تھی، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنے وقت کی حدود کے اندر رہنا ہے. اس لیے بس بہت دستبستہ گزارش ہے کہ وقت کی زحمتوں کا خیال کیجیے گا، اور خدا اس ایمان کو قبر میں ہمارے ساتھ لے جائے کہ مولا برزخ میں بھی زیارت مولا علی ملے، قیامت میں بھی ملے، جنت میں بھی مولا کے قدموں میں بیٹھنے کی جگہ ملے. بس دستبستہ گزارش میں نے اس لیے کی ممبر سے کہ میرے پیش نظر وقت ہوتا ہے کہ جو مطالب مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، یہ امانت میں آپ تک پہنچا کے اس ممبر سے اتروں. تو جیسے ہی مولا علی آغوش رسول میں آئے، سب سے پہلے آنکھ کھول کے رسول خدا کی زیارت کی. رسول اتنے خوش ہوئے کہ علی تم نے اپنی نظر کو میرے لیے مخصوص کیا تھا. اب تک رسول علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. رسول کا جملہ سنیے بہت غور سے، کہا کہ علی تم نے اپنی نظر کو میرے لیے مخصوص کیا تھا کہ پہلے میرے چہرے کی زیارت ہو. علی میں نے اپنے علم کو تم سے منسوب کر دیا، تم سے مخصوص کر دیا، اسی لیے علی باب مدینۃ العلم ہے. علم میں کوئی علی کا مقابلہ کر نہیں سکتا. تو رسول نے علم علی کی ذات سے مخصوص کر دیا تھا، اور یہ علم علی سے اولاد علی میں چلا. یہی علم حسن مشتبہ کے پاس ہے، یہی علم حسین کے پاس ہے، یہی علم زین العابدین کے پاس ہے، یہاں تک کہ آئمہ میں آخری امام تک یہ علم منتقل ہوا ہے. آج مجھے امام حسن مشتبہ کے حوالے سے پیش کرنا ہے، کیونکہ میری کوشش ہے کہ تذکرہ ہے جو باقی ائمہ ہوتا نہیں ہے نا, تو میں روزانہ فضائل کی منزل پر آپ کے سامنے ان تمام ائمہ کی زندگی کے حوالے سے وہ چیزیں پیش کروں گی کہ جو بھی ان کے غلاموں میں, ان کے صحابیوں میں, ان کے چاہنے والوں میں جو بھی عمل سے ان سے متمسک ہو گیا, خدا نے اس کے لیے قانون قدرت بدل دیا. آج امام حسن مشتبہ, علم علی سے اولاد علی میں آیا. اسے کیسے آیا؟ دیکھیے ہم اور آپ سب پڑھتے ہیں سورہ کہف, اور سورہ کہف میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں. علم اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ تم جناب خضر کے شاگرد بنو. علم میں کلیم اللہ ہے مگر علم کی شاگردی کے لیے کہا کہ تم خضر کے شاگرد بنو. اچھا, امام حسن مشتبہ فقط 2 سال کی عمر تھی, رسول خدا بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اور امام حسن مشتبہ رسول کی آغوش میں بیٹھے. عمر کا خیال کیجیے گا, فقط 2 سال عمر تھی. رسول بیٹھے ہیں, لوگ سوال جواب کر رہے ہیں اور رسول جواب دے رہے ہیں, لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں, رسول حل بتا رہے ہیں. ایک بارگی ایک 60-70 سال کی عمر کا ایک بوڑھا آیا عرب اور داخل ہوا مسجد نبوی. لوگوں نے راستہ دیا, ضعیف ہے, بوڑھا ہے, آ کے رسول کے سامنے بیٹھ گیا. جب رسول کے سامنے بیٹھا, کہا آج پھر آپ سے کچھ مسائل پوچھنے آیا ہوں, کچھ سوالات پوچھنے آیا ہوں. مگر رسول نے بڑا عجیب جواب دیا, اے آنے والے, آج میں نہیں جواب دوں گا, آج میرا یہ بیٹا جواب دے گا جو میری آغوش میں ہے. پوچھنے والا 60-70 سال کا اور بتانے والا حسن مشتبہ جیسا 2 سال کی عمر ہے. اب علم امامت پہچانیے, 2 سال کی عمر ہے. پوچھنے والا سوال کرتا گیا, حسن مشتبہ جواب دیتے گئے. جب سارے سوالوں کا جواب دے دیا, رسول نے پوچھا مطمئن ہو گئے؟ تو اس آنے والے نے کہا, جتنا آپ سے مطمئن ہوتا تھا اتنا ہی اس بچے سے مطمئن ہوا. جب وہ اٹھ کے جانے لگے, چلے گئے, لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون تھے؟ کہا یہ خضر نبی تھے, یہ جناب خضر تھے. تو پتا کیا چلا؟ کہ خضر کو اللہ نے استاد بنایا کلیم اللہ کا, موسیٰ جیسے اولو العزم کے نبی کے استاد بنے خضر. مگر یہی خضر ہیں, ان کو اللہ نے شاگرد بنا دیا حسن مشتبہ کا. 2 سال کی عمر میں حسن مشتبہ استاد بن گئے جناب خضر کے. اور اسی لیے جناب خضر جو ہیں بار بار امام حسن مشتبہ کے پاس سوالات پوچھنے آتے تھے. ایک مرتبہ پھر آئے اور حسن مشتبہ سے سوال کیا, اے امام حسن مشتبہ بتائیے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں, ذہن میں ہوتی ہیں محفوظ, لیکن اچانک ہم بھول جاتے ہیں, دماغ سے نکل گئیں. تو حسن مشتبہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے نا ایسا. تو پوچھتے ہیں حسن مشتبہ سے جناب خضر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ امام حسن نے کہا, ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دل پر ایک حجاب آ جاتا ہے اور ہمارے ذہنوں سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں. تو کہا اس کا علاج کیا ہے؟ کہا اس کا علاج یہ ہے, جب بھی کوئی کچھ بھول جائے تو ہم محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھے تو خدایا اس حجاب کو دور کر کے وہ چیز یاد آ جاتی ہے. صلوات پڑھی بابا سے. یہ عظمت امام حسن ہے کہ وہ اتنے جلیل قدر ہستی کے استاد بنے اور ہر سوال کا جواب دیں. عظمت امام حسن مشتبہ, ہمارے ائمہ معصومین کی عظمت کا یہ عالم ہے. مگر یاد رکھیے, ان کا کمال یہ ہے, ائمہ معصومین کا, محمد و آل محمد کا کمال یہ ہے کہ فقط یہی نہیں کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو دیتے ہیں, ان کا فضل, یہ کریم ابن کریم ہے, یہ اپنے جو ان کو نہیں مانتے ان کو بھی دے دیتے ہیں, بلکہ جو ان کے دشمن ہو ان کو بھی دے دیتے ہیں, کیونکہ یہ کریم ابن کریم ہے. اور روایت میں ہے وہ واقعہ جو آپ ہر سال سنتے ہیں سفر میں, سفر کی مجالس, 28 سفر کی وہی واقعہ پڑھی, مگر مجھے اس میں سے ایک بہت بنیادی نقطہ ہے جو آپ تک پہنچانا ہے, اس لیے بہت مختصر پڑھوں گی. وہ کیا؟ حاکم شام معاویہ مدینے آیا. اب جب مدینے آیا تو مدینے میں امام حسن مشتبہ بھی موجود ہیں, اور آپ سب جانتے ہیں کہ مدینے میں امام حسن کا دسترخوان بہت مشہور تھا. اپنے ہوں, پرائے ہوں, غیر ہوں, سب آتے تھے اور امام حسن کے دسترخوان پہ آ کے کھاتے تھے. اب وہاں پہ اور لوگ بھی تھے, اور لوگ بھی بڑی سخاوت دکھاتے تھے, مگر امام حسن کا ہی دسترخوان کیوں مشہور تھا؟ فرق یہ تھا کہ دنیا کے لوگوں کے دسترخوان پہ دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں جو موسم کے لیے موجود ہے, اور امام حسن کے دسترخوان پہ وہ بھی ہوتا تھا جو دنیا میں ہے, اور وہ بھی ہوتا تھا جس کا موسم نہیں ہے, کیونکہ یہ کائنات پہ اختیار رکھتے ہیں. لوگوں کو بے موسم کی چیزیں, لوگوں کو طرح طرح کی نعمتیں, کل کائنات کے امام تھے نا حسن مشتبہ, ان کے دسترخوان پہ لوگ آتے تھے. ابھی حاکم شام مدینے آیا اور چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں. اب لوگ کیوں آئیں گے؟ امام حسن کے دسترخوان پہ کھا رہے ہیں, امام حسن کے در پہ آ کے ان کو علم مل رہا ہے, مسائل کا حل مل رہا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے مولا کے پاس آتے ہیں, حل کر دیتے ہیں, تو لوگ کیوں جائیں گے حاکم شام کے پاس؟ اب یہ مدینے میں آ گیا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے پروٹوکول ملے, لوگ آئیں. اب کیا کریں؟ اس نے اعلان کروا دیا مدینے میں, جو بھی میرے مجھ سے ملنے آئے گا, مجھے سلام کرنے آئے گا, اسے میں انعام دوں گا. دربار سجا لیا ہے میں نے, اب لوگ جا رہے ہیں, چلو اچھا اگر ایک سلام کر کے مل جاتا ہے مال تو کیا برا ہے. کثیر تعداد لوگوں کی پہنچ گئی اور صبح سے شام تک مال تقسیم ہو رہا ہے. اگر کوئی نہیں گیا تو حسن مشتبہ, مولا کو کیا ضرورت ہے, مولا ٹھوکر مارے تو خاک سونا بن جائے. مولا نہیں گئے, اب وہ تڑپ رہا ہے, سب آ گئے حسن مشتبہ نہیں آئے, یہ تو میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی کہ فرزند رسول نہیں آئے مجھے ملنے کے لیے. اب کیا کرے, جب کچھ نہ کر سکا سپاہیوں کو بھیجا دھمکی کے ساتھ, ان سے کہہ دینا ان کو آنا ضرور ہے. اتنا فورسفلی کہا گیا امام حسن سے, اتنا زیادہ کہ آپ کو جانا ضروری نہیں, اگر نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو زخم لگائیں گے اور آپ کو اذیت دیں گے. اٹھے امام حسن مشتبہ, پہنچے اس کے دربار میں. جیسے ہی پہنچے تو اس نے بڑی عزت سے بٹھایا مولا کو اور ایک جملہ کہا, آپ اس لیے دیر سے آئے ہیں, آپ بالکل آخری وقت, دن ڈوبنے والا ہے, آپ اس لیے دیر سے آئے تاکہ میرا سارا خزانہ خالی ہو جائے, جب آپ آئیں تو کچھ بچے ہی نہیں اور میری توہین ہو جائے. مولا نے کہا, میں تیری خزانے کی تمنا نہیں رکھتا, مجھے کچھ نہیں چاہیے تجھ سے. اب اسے چاہا کہ میں اپنی بڑائی کیسے دکھاؤں حسن مشتبہ کے سامنے, اس نے اپنے خزانچی سے کہا, صبح سے اب تک میں نے جتنا تقسیم کیا ہے اس کے برابر حسن مشتبہ کو دے دے. اب خزانے تولے جانے لگے, جتنا صبح سے شام تک تقسیم کیا تھا ایک انبار لگ گیا. کہا حسن مشتبہ یہ آپ کے لیے. جیسے ہی مولا اٹھنے لگے, بس یہ سنانے کے لیے نا میں نے آپ کو یہاں پہ کیا نقطہ چھپا ہوا ہے, یہ سنانے کے لیے میں نے آپ کو پوری روایت سنائی جو آپ سب سنتے ہیں سفر میں. جیسے ہی امام حسن مشتبہ اب اٹھ کے جانے لگے, کھڑے ہوئے تو اس حاکم شام کا غلام جو کھڑا تھا ہاتھ باندھ کے, دیکھیے ائمہ معصومین کو اللہ نے ایسی شخصیت بنا کے بھیجا ہے دنیا میں, اتنی جاذبیت ہے ہمارے مولا کی شخصیتوں میں کہ جو ان کو دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے, ان سے محبت کرنے لگتا ہے. اب وہ غلام ہے دشمن کا, کھڑا دیکھ رہا ہے. جیسے ہی امام حسن اٹھنے لگے, اسے جلدی سے دوڑ کے آگے بڑھ کے مولا کی جوتیاں سیدھی کر دیں. یعنی اب سنیے جو میں نے آپ کو سنانا تھا, اٹھ کے فوراً آیا, آگے بڑھا, امام کی جوتیاں سیدھی کر دی. کیوں؟ امام کو دیکھ رہا تھا نا, ساری دنیا لالچ میں آ رہی ہے, امام کی شخصیت کی جاذبے, ان کو پرواہ نہیں ہے, بیٹھے ہیں سر جھکا کے, یہ دولت لوگ دولت گن رہے تھے کتنا ملا کتنا ملا. اب امام کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی, احترام پیدا ہوا, اور اس نے اس محبت کا اظہار عمل سے کر دیا کہ جھک کے فوراً مولا کی جوتیاں سیدھی کر دی. کہ مولا کیونکہ محبت کا اظہار عمل سے ہوا, مولا نے کہا یہ جتنا مجھے دیا نا معاویہ نے, یہ میں تجھے دیتا ہوں. دیکھیے عطا تو مولا سب کو کرتے ہیں, یہ دشمن کا غلام ہے, مگر اس میں کیا چیز چھپی ہوئی تھی؟ جب مولا نے اتنا خزانہ جو سامنے رکھ دیا گیا تھا امام حسن کے لیے کہ ہم فرزند رسول کو اتنا دیتے ہیں, مولا اسی دشمن کے غلام کو دے, تو نے خدمت کی نا میری, جوتیاں سیدھی کی نا, یہ سب میں تجھے دیتا ہوں. تو جس کو اتنا مال مل جائے تو پھر کیا وہ معاویہ کا غلام یا حاکم شام کا غلام رہے گا؟ نہیں بھائی, اگر مولا اتنا ناتا کرتے تو یہ بھی غلام رہتا ہے, اس کی اولاد پیدا ہوتی وہ بھی غلام ابن غلام رہتی. جس کو یہ مل گیا وہ غلامی سے رہائی مل گئی, آزادی مل گئی, جسم کو غلامی سے آزادی ملی اور فکر بھی آزاد ہو گئی. اس لیے کہ وہ دیکھ رہا تھا, سوچ رہا تھا, جو دشمن کے غلام کو اتنا دے دے وہ اپنوں کو کیا کیا نہ دیتا ہوگا. یہ جوانان جنت کا سردار ہے, اسی لیے اس کے چاہنے والوں کو جنت کا یقین ہے, جو غیروں کو اتنا دیتا ہو تو وہ اپنوں کو کیا کیا دے گا. یعنی اس کی فکر بھی آزاد ہو گئی, غلامی سے آزاد ہو گئی. تو یہی سبق کربلا میں حسین سکھا رہے ہیں, یعنی جسم کے بے شمار اس کے جسم کو بھی غلامی سے رہائی ملی, اس کی فکر کو بھی غلامی سے رہائی ملی, آزاد ہو گیا. اور یاد رکھیے یہی سبق کربلا میں حسین ابن علی سکھا رہے ہیں. جو میرا عنوان ہے نا مجالس کا, کربلا جینا سکھاتی ہے, آج ایک اور سبق کربلا سے سیکھ کر اٹھیے, اس فرش اعضا سے سیکھ کر اٹھیں گے میں اور آپ. کربلا فکروں کو آزاد کرنے کا نام ہے. کیسے؟ حسین ابن علی کا ایک لقب ہے سید الاحرار. میں دوبارہ دہرا رہی ہوں, مولا حسین کا ایک لقب ہے سید الاحرار. یعنی احرار کسے کہتے ہیں؟ حر کہتے ہیں آزاد کو, حر کی جمع ہے احرار, اور مولا کا لقب ہے سید الاحرار, یعنی آزاد لوگوں کا سردار. یقین جانیے میں اور آپ, آپ کا علم پھر مجھ سے زیادہ ہوگا, میں بہت کم علم ہوں, طالب علم ہوں, میں جب بیٹھتی ہوں کتابیں لے کے تو میں سوچتی ہوں مولا شاید ہم سمجھ نہیں پاتے کہ سید الاحرار آپ کو کیوں کہتے ہیں, مگر اس لیے سمجھ میں آ گیا کہ جب ہم شب عاشور کے مصائب میں سنتے ہیں, کیا سنتے ہیں کہ شب عاشور ارض کربلا پہ مولا حسین نے اپنے اصحاب کو, اپنے اہل بیت کو جمع کر لیا اور جمع کر کے کہا تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے. بہت غور سے سنیے گا, یہ کربلا کا جینے کا سلیقہ ہے جو مولا نے ہمیں سکھایا ہے. بس ان لفظوں کو مولا کے غور سے سنیں گے آپ اس جینے کے سلیقے کو سیکھ لیں گے. وہ کیا, ہم سب ہی سنتے ہیں ہر سال, اس لیے میں بہت تیزی سے گزروں گی. مولا نے کہا تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے. تم یہاں تک میرے ساتھ آئے, میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں, یہ بھی وعدہ کرتا ہوں یہاں تک آئے ہو نا شفاعت کرواؤں گا, یعنی آخرت بھی محفوظ ہے, میں تمہیں آخرت کی ضمانت بھی دے رہا ہوں, مگر جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. پھر مولا نے چراغ بجھا دیا, کہا چراغ اس لیے بجھا رہا ہوں اگر کسی کو اٹھتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے, اب اندھیرا ہے, جو جانا چاہے چلا جائے. ہم اور آپ سنتے ہیں نا ہر سال, کوئی نہیں گیا, کوئی نہیں گیا. سب سے پہلے حیران کن بات تو یہ ہے کہ جو لاکھوں کے لشکر میں گھرا ہوا ہو تو اس کو تو اور لوگ جمع کر لینے چاہیے, آ جائے جو میرے پاس آنا چاہتا ہے. نہیں, یہ حسین ابن علی کیا کر رہے ہیں, مولا آپ جو وفادار تھے ان کے لیے بھی آپ نے چراغ بجھا دیا, جو جانا چاہے چلا جائے. تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ مولا دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں, جو ساتھ ساتھ ہیں آپ ان کو بھی اجازت دے رہے ہیں چلا جائے. پھر ہوا کیا, جب دوبارہ چراغ جلا, اور جلا کیسے, مولا نے کہا عباس چراغ جلا دو, کیونکہ مولا کو یقین تھا عباس نہیں جا سکتا, اس لیے اندھیرے میں آواز دی عباس چراغ جلا دو. جیسے عباس نے چراغ جلایا, سب سے پہلے مولا عباس بولے. مولا عباس کہتے ہیں خدا وہ دن نہ دکھائے جب ہم آپ کے پاس زندہ رہیں. مولا کا ایک ایک جانسار بولنے لگا, مولا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے. زہر ابن قین بولتے ہیں مولا 70,000 مرتبہ بھی مارا جائے, لاش کو جلایا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر بھی حسین آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. کیا سمجھ میں آیا, حسین ابن علی نے چراغ کیوں بجھایا؟ مولا بتانا یہ چاہتے تھے قیامت تک کہ ہر مومن کو میرے پاس وہ آئے گا, حسین سے قریب وہ ہوگا جس کی فکر آزاد ہوگی. اگر ہم میں سے کوئی اگر وہاں بیٹھا ہوتا کیا سوچتا. مولا خود ہی کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, اور مولا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں شفاعت بھی کرواؤں گا, تو مولا تو اجازت دے رہے نا, چلے جائیں زندگی بچ جائے گی. پھر کوئی اور ہوتا تو یہی سوچتا نا, زندگی بچ جائے گی, فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے, فلاں جائیداد کا مسئلہ ہے, فلاں کی شادی نہیں ہوئی ہے, فلاں بیٹے, یعنی ہم تو یہ سوچ کے شاید اٹھ جاتے کہ مولا آپ تو خود اجازت دے رہے ہیں شفاعت بھی کروا دیں گے تو بس اٹھ جائیے, کیوں نہیں اٹھے وہ لوگ. مولا یہ منظر ہمیں کربلا سے اس لیے دکھا رہے ہیں, اگر ہمارے ہو حسینی ہو تو جینے کا سلیقہ سیکھ لو, حسین کے پاس وہ آئے گا جس کی فکر پہ کسی دنیا کی چیز کا پہرا نہ ہو, جس کی فکر آزاد ہو, جو ذہنی غلام نہ ہو, جس کو صرف یہ فکر ہو کہ میں وہ کروں جس سے میرا خدا راضی رہے. اور وہ سب جانسار جانتے تھے اگر یہاں سے اڑ گئے تو خدا ناراض ہو جائے گا, میری حجت کو چھوڑ دیا, میرے وارث کو چھوڑ دیا تم نے تنہا. تو مولا نے جینے کا سلیقہ کیا سکھایا, کہ اگر جینا چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنی فکروں کو آزاد رکھو, ذہنی غلام نہ بننا. اچھا, اب آپ میں سے اکثر لوگ کہیں گے, جوان بچے بیٹھے ہیں وہ کہیں گے بھائی ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں, آج آپ ہمیں کیا سکھا رہی ہیں ممبر سے. سنیے, بے شک ہم آزاد ملک کے آزاد شہری, خدا ہمارے ملک کی آزادی کو ہمیشہ قائم رکھے, خدا اس ملک کی سلامتی کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. بے شک ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں, مگر ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں. کیسے غلام ہیں, میں چند مثالیں پیش کروں گی اور مصائب سے متصل ہو جاؤں, گھر جا کے سوچئے گا. سب سے پہلی مثال, اپنے جوان بچیوں سے مخاطب ہوں میں, اور کچھ خواتین بھی اس میں مبتلا ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں. ہم کہتے ہیں نا ہم تو غلام نہیں ہیں, تو مولا نے سبق سکھایا ہے جینے کا فکر آزاد ہو, تو ہماری تو فکر آزاد نہیں ہے. آج جو بچے اور بچیاں گانے سنتے ہیں, گانے کے عادی ہو گئے ہیں, یعنی ایسے ہیں بچے کہ اگر ٹیوشن سینٹر بھی جا رہے ہیں, کوچنگ سینٹر میں بھی جا رہے ہیں, کان میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور چل رہا ہے. بھائی کیوں بھائی, اس کے بغیر ہم پڑھ نہیں سکتے. گھر میں بیٹھے ہوم ورک ہو رہا ہے, اسائنمنٹ تیار ہو رہے ہیں یونیورسٹی کے, کان میں گانے کی آواز سے. کیوں بھائی, اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا. خواتین ایف ایم ریڈیو لگے ہوئے ہیں, گانے بج رہے ہیں, کھانا پکا رہی ہیں, کچن میں کپڑے دھو رہی ہیں, واشنگ مشین میں. بھائی کیوں لگا رکھا ہے, یہ حرام ہے گانا. بھائی اس کے بغیر کام نہیں ہوتا, اب عادت پڑ گئی ہے. یہ کیا ہے, ذہنی غلامی ہے, نشہ ہے. آیت اللہ خمینی ارشاد فرماتے تھے یہ میوزک جو ہے, یہ گانا ایسا ہے, یہ انسان کے لیے وہ کام کرتا ہے جیسے ہیروئن کا نشہ, جیسے چرس کا نشہ. कहा जैसे इंसान इस नशे का एडिक्ट हो जाता है ना, नशा ही हो जाता है, कहा ये म्यूजिक भी वही काम करती है एक बंदा है मोमिन के लिए कि इंसान नशा ही हो जाता है। अच्छा, हम कभी नहीं सोचते, दुनिया ने कह दिया टीवी पे रेडियो पे जो मूसीकी है वो रूह की गजा है, ये कहने वाले कौन है? नबी इमाम है? नहीं, दुनिया के गुनहगार लोग। कह दिया मूसीकी रूह की गजा है, हमें यकीन आ गया। और मासूमीन ये कह रहे हैं तिलावत कुरान रूह की गजा है, हमें यकीन क्यों नहीं आता? आज मैं आपके सामने फकत चंद हदीसें बयान करूंगी, पहचानिए ये गुनाह जो हमारे घरों में दाखिल हो गया है, हर शख्स के घर से, यानी इसमें मर्द औरत बच्चे सब मुब्तला है। मर्द गाड़ियों में बैठते हैं, गाड़ी में जैसी गाड़ी स्टार्ट होगी उससे पहले कैसेट चला जाता है अंदर कि भाई गाना सुने बगैर गाड़ी नहीं चलती। बस वो वैगनों में बैठी हो तो हमारी मजबूरी है, हम डॉक्टरों को, हम ड्राइवरों को मना नहीं कर सकते, गाना चल रहा है। खवातीन घर में है, मॉर्निंग शोज चल रहे हैं टीवी पे और प्रोग्राम चल रहे हैं, गाने सुन रहे हैं और घरों से गाने की आवाज बुलंद हो रही है। क्या है गाना? अगर जानना है ना, मैं आपके सामने आई मैं मासूमीन की चार रहे मासूमीन की चंद अहादीस पेश कर रही हूँ। जनाब रिसालत माब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब रिसालत माब इरशाद फरमाते हैं, जो बच्चियां बैठी हैं जो स्टडी करना चाहती हैं, किताब है गाने और मूसीकी की मुमानियत कुरान और अहले बैत हदीस की रोशनी में, तंजीमुल मकातिब इदारा उसकी किताब है, बहुत खूबसूरत किताब है, पढ़िए, दलीलों के साथ उसमें दिया गया है। मैं उस किताब से फकत चंद तीन या चार हदीसें आपके सामने पेश करूं। पहली हदीस, रसूल खुदा कहते हैं, किसी ने पूछा रसूलुल्लाह गाना है क्या, कब से शुरू हुआ ये गाना? रसूल खुदा कहते हैं पहला गाना इबलीस ने गाया था। कब गाया था? जब हजरत आदम का इंतकाल हुआ था, जब पहला नबी वफात पाता है तो इबलीस खुश होकर गाना गाता है, और ये पहला गाना है तारीख का। हम किसकी पैरवी कर रहे हैं, हम किसकी इताअत कर रहे हैं? शैतान की। गाना क्या है? शैतान की इताअत है। उसके बाद अब आइम्मा मासूमीन से सुनिए, हमारे पांचवें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पांचवें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि गाना वो गुनाह है जिसके लिए परवरदिगार आलम ने कुरान में जहन्नुम के शदीद अजाब का वादा किया है। देखिए, जैसे जन्नत में सबके मर्तबे बराबर नहीं ना, जन्नत की नेमतें सबको यकसा नहीं मिलेंगी, जिसने दुनिया में जैसे जिहाद किया होगा, जिसे दुनिया में जैसे सब्र किया होगा, जन्नत जगह है किसकी? साबरीन की, मुजाहिदीन की, ठीक है, शाकिरीन की, जिसका जैसा साबरीन की, मुजाहिदीन की, ठीक है, शाकिरीन की, जिसका जैसा अमल होगा उसको जन्नत में वैसा रुतबा मिलेगा। इसी तरह जहन्नुम के भी मरातिब बराबर नहीं है, कुछ जहन्नुम का अजाब तहों में इतना शदीद होगा कि रिवायत मासूमीन है कि अहले जहन्नुम वाले तड़प उठेंगे, ये कौन था जिसके सबब से हमको अजियत हो रही है, खुद तो सही रहे वो अजाब लेकिन इतना शदीद अजाब होगा। तो पांचवें इमाम कहते हैं गाना सुनना और गाना गाना, इस गाने पर परवरदिगार आलम ने जहन्नुम का शदीद अजाब रखा है। और जो जिस घर में ये गाना बजता हो, जो लोग गाना सुनते हैं, इमाम कहते हैं फिर परवरदिगार आलम उन्हें तौफीक खैर नहीं देता। और आप आज मैं बयान कर रही हूँ मिंबर से, किताब का हवाला आपको दे रही हूँ, मासूम का हवाला आपको दे रही हूँ, घर जाके सोचिएगा, जब बच्चे हमारे बेटे बेटियां भतीजी भतीजियां जब गाना सुनना शुरू करते हैं ना, अब तो वजह क्या है? हमने तरबियत नहीं की, माँ के पेट से थोड़ी गाते हुए सुनते हुए आए थे, हमने तरबियत नहीं की। जब माँ खुद गाने सुन रही हो तो बच्चे में कैसे असर नहीं आएगा? जब बाप घर में गाने और गजलें सुन रहा है तो बच्चे में असर कैसे नहीं आएगा? अब बच्चे ने जब उस असर को कबूल कर लिया तो अब हम खामोश, अगर बच्चा गाली देते तो हम डांटते हैं, डांटना चाहिए, लेकिन बच्चा गाना सुन रहा हो तो कौन डांटता है? अरे आजकल के सब बच्चे सुनते हैं, कहते हैं ना हम माँ बाप, अरे आजकल के सब बच्चे सुनते हैं, हम गुनाह करने दें, हमें तकलीफ नहीं होती। हाँ, इमाम क्या कह रहे हैं, इमाम का जुमला क्या है? इमाम कहते हैं जिस घर में गाना बजता है, लोग सुनते हैं, उस घर में लोगों को भी तौफीक खैर नहीं मिलती है। मैं बड़े यकीन के साथ आपके सामने दावे से कह रही हूँ, देखिएगा, अगर कोई नमाज पढ़ता हो और उसको ये गाना सुनने की लत पड़ जाए, आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता उसकी नमाजें कजा होने लगेंगी, अब इस ये नमाज कजा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स बेनमाजी हो जाएगा। आप घर में जाके सोचिएगा, आज खुदा ना करे आपके घर में ऐसा कोई ना हो, अगर है तो सोचिए मोहल्ले में, खानदान में, पड़ोस में, अगर कोई खैर पे अमल भी करे, नमाज सबसे बड़ी खैर है, तो इस गुनाह के सबब से वो नेमत छिन जाती है। क्योंकि मासूम इमाम कहते हैं अल्लाह फिर उस घर वालों को तौफीक खैर नहीं देता। क्यों नहीं देता अल्लाह तौफीक खैर? ये शैतान की इताअत कर रहे हैं, अल्लाह खैर क्यों देगा? फिर एक शख्स ने आके मौला से कहा, मौला आप गाने को इतना बुरा भला क्यों कहते हैं, आप गाने को इतना कंडेम क्यों करते हैं? तो पांचवें इमाम इरशाद फरमाते हैं, और ये रिवायत दो इमामों से, छठे इमाम से भी, पांचवें इमाम से भी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, کہا مولا آپ کیوں کہتے ہیں گانے کو اتنا برا کیوں کہتے ہیں؟ مولا نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا مولا پڑھا ہے. کہ قرآن پاک میں 15 سپارہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے, آج کھولیے گا جا کے دیکھیے گا, میں آپ کو آیت نمبر بتا رہی ہوں. مولا کہتے ہیں قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی 36 آیت, آیت نمبر 36, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کیا اللہ نے اس میں نہیں کہا پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سمع, اللہ سماعت سے, والبصر آنکھوں سے, والفؤاد قلب سے, کل اولئک تمام اعضا سے سوال کیا جائے گا. کہا وہ کیا سوال کرے گا؟ خدا کیا پوچھے گا؟ یہ کانا جو گانا ہے وہ حرام ہے, کان سے آپ حرام اندر لے جا رہے ہیں, یہ حرام آواز ہے جو آپ کے وجود میں جا رہی. پروردگار پوچھے گا تم نے کیا کیا سنا, پوچھے گا تم نے کیا کیا دیکھا, خدا سوال کرے گا دل میں تمہارے کیا کیا خیال آتا ہے. تو مولا کہتے ہیں اس لیے ہم منع کرتے ہیں, جو کان آج گانا سننے کے عادی ہیں, جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور آواز سغاسہ بلند ہوگی تو یہ کیا یہ کان اس آواز کو سن سکیں گے؟ نہیں سن سکیں گے. ہم نے اپنے کانوں کو آلودہ کر لیا, نجس کر لیا, شیطان کی اطاعت کرنے لگے. تو یاد رکھیے یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور سب سے ایک اور وجہ بتاؤں پھر آگے بڑھوں میں. ملائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, ملائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ جو لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں نا, ہمارا پاس دنیا میں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے, لوگوں کے دل سخت ہو گئے, بھائی بھائی چھوٹ جاتا ہے, بہن بہن چھوٹ جاتی ہے, رشتے دار چھوٹ جاتے ہیں. آج کی اولادیں ایسی ہو گئی ہیں کہ اپنے ضعیف ماں باپ کا خیال نہیں کرتی ہیں, رحم نہیں آتا, دل سخت ہو گئے. کیوں دل سخت ہو گئے؟ مولا علی سے سنیے. مولا کائنات کہتے ہیں جو گانا سنتا ہے یا گاتا ہے اس کا قلب سخت ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ گانا دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے. تو جتنے شقی القلب ہیں, جو مولا حسین کے سامنے جو لاکھوں کا لشکر آ گیا تھا نا, کیسے آ گیا تھا؟ ان میں زانی تھے, ان میں گانا سننے والے تھے, شراب پینے والے تھے, بے نمازی تھے, ان میں حرام کھانے والے تھے. اس لیے جماؤ کے لشکر حسین لشکر یزید میں آ گئے تھے کہ جن کے سامنے معصوم امام ہدایت کر رہا ہے ان پہ اثر نہیں ہو رہا تھا. اتنا بڑا گناہ ہے. تو مولا علی کہتے ہیں کہ گانا سننے سے دل سخت ہو جاتا ہے. آج ہم اور آپ کہتے ہیں نا بچوں سے کچھ کہو اثر ہی نہیں ہوتا. ہم لوگ اپنے ماں باپ کی ایک آواز پہ عمل کر لیا کرتے تھے, آج بچوں سے کہے جاؤ کہے جاؤ, چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا, اچھا کر لیں گے اچھا کر لیں گے بات ٹالتے رہتے, اثر نہیں ہوتی. نماز پڑھ لو, اول وقت پڑھ لو, پڑھ لیں گے نا آپ, پیچھے پڑ جاتی ہیں. ہم سب سنتے نا ماؤں کا مجمع ہے, دل کیوں سخت ہو جاتے ہیں؟ یہ گانا سن سن کر. تو اسدارو یہ گانا کیا ہے؟ ذہنی غلامی, نشہ ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں چاہتے ہیں مگر چھوڑ نہیں پاتے, عادت پڑ گئی ہے. ایک چیز آج سن لیجئے, اس کے بعد اللہ کرے ہماری نسلوں سے یہ گناہ نکل جائے. وہ کیا؟ آج کسی بھی شیعہ سے ہم, کسی بھی آل محمد کے چاہنے والے سے, کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں ہو, اگر اس سے یہ سوال کیا جائے جس کام سے مولا کو اذیت ہوتی ہے وہ کام کرو گے, جواب کیا ملے گا؟ نہیں, کبھی نہیں کریں گے. مولا سے محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے اتنا علم نہیں رکھتے, اتنا عمل نہیں کرتے, پورا عمل نہیں کر پاتے, مگر محبت تو ہے, مولا کے نام پہ جان دینے کو تیار ہیں. تو جس سے بھی پوچھو کیا کہ نہیں, جو جس کام سے مولا کو اذیت ہوتی ہے وہ کام نہیں کریں گے. آج ایک چھوٹی سی روایت بیان کر دیتی ہوں, اپنے بچوں کو سنائیے, جو دادی ہیں نانی ہیں وہ اپنے پوتی پوتا کو نواسی نواس کو سب کو سنائیے. کیا ہے؟ باب الحوائج, ساتویں امام, امام موسی کاظم علیہ السلام. ساتویں امام, آپ سب جانتے ہیں مولا نے 14 قید خانے میں کاٹے ہیں. اور کیسا قید خانہ تھا؟ جہاں مولا پیر پھیلا کے نہیں بیٹھ سکتے تھے, قبل سے زیادہ تنگ و تاریک. اس قید خانے میں مولا سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, اتنا تنگ و تاریک. اور ظالم کرتا کیا تھا کہ اس قید خانے کا جو زندان کا دروغہ ہوتا تھا وہ اس کو مقرر کرتا تھا, جو شقی ترین ظالم ترین آدمی ہو, اس کا دل سخت ہو, اس کو مقرر کرتا تھا. اچھا, جب یہ ظالم ترین لوگ زندان کے دروغہ بن کے آتے تھے اور پھر جب مولا کا عمل دیکھتے تھے, آہستہ آہستہ ان کا دل پگھلنا شروع ہوتا تھا اور پھر یہ مولا کو ماننے لگتے تھے. جیسے حاکم کو خبر ہوتی تھی, حاکم پھر زندان کا دروغہ بدل دیتا تھا. جہاں وہ امام کے عمل کو دیکھ کے, کیونکہ امام کی عمل میں, امام کی شخصیت میں, امام کے چہرے پر ہر چیز میں جاذبیت ہے. جو ان کو دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے, جو ان کے بارے میں سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے, جو ان کے بارے میں پڑھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے, بشرط دل پاک ہو, دل میں یہ کرختگی نہ ہو, سختی نہ ہو. اب جو دروغہ آتے بھی تھے وہ امام کو دیکھ رہے ہیں, آہستہ آہستہ تبدیل ہو جاتے تھے. ایسے ہی ایک دروغہ زندان, اس کا قلب پلٹ گیا, اب جب پلٹ گیا, مولا سے محبت کرنے لگا, ابھی حاکم کو پتا نہیں چلا ہے, وہ نہ چینج کر دے گا. ایک بار کی رات کا وقت تھا, زندان میں مولا کے پاس آیا, ساتھ میں امام کے پاس, کہا مولا اب دل جلتا ہے میرا, آپ اس قید خانے میں پورا دن گزارتے ہیں مولا جہاں آپ پاؤں پھیلا نہیں سکتے, مولا 24 گھنٹے میں ایک پانی کا کوزہ ملتا ہے, وہ بھی کھولتا ہوا پانی, مولا پورے 24 گھنٹے میں ایک روٹی ملتی ہے جس میں گندم کم کنکر زیادہ ہوتے ہیں. مولا ایک کام, ایک درخواست لے کے آیا ہوں, ابھی حاکم کو نہیں پتا کہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں, مولا قریب میں ہی میرا گھر ہے, برابر میں رات کا وقت ہے, مولا چلیے میرے گھر چلے چلیے, کم سے کم آپ آرام سے آرام تو کر لیں گے, آپ مصلی میں آپ کو بچھا دوں گا, آپ سکون سے عبادت تو کر لیں گے. اس نے اتنی خوشامد کی, اتنی درخواست کی, اتنا گڑگڑایا, مولا نے کہا اچھا چل. مولا گئے, جیسے مولا اس کے بالکل قید خانے کے قریب اس کا گھر تھا, رات کی تاریکی میں لے گیا, گھر میں لے گیا, مولا کے لیے بستر بچھایا, مولا آپ آرام سے آج سوئیے گا, محبت ہے نا, محبت کرنے والا کیا کرے گا, ہم سب محبت کرتے نا, سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کوئی مولا کو تکلیف میں دیکھے, اس نے مصلی بچھا دیا, مولا آج آپ سکون سے عبادت کیجیے گا, اور چلا گیا واپس کہ لوگوں کو خبر نہ ہو جائے دروغہ زندان سے کہاں گیا, اور تالا لگا دیا, لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ مولا زندان میں نہیں ہے. صرف ایک رات گزری, صبح جب آیا تو میرے باب الحوائج, میرے ساتھی امام کہتے ہیں مجھے فوراً قید خانے میں لے چل. کہا مولا کیوں؟ کہا مجھے اذیت ہو رہی ہے. کہا مولا میرے گھر میں اذیت ہو رہی ہے؟ مولا یہ اس قید خانے سے تو بہتر ہے نا, مولا آرام سے آپ عبادت کر سکے ہوں گے, مولا آپ بستر لگا دیا تھا. کہا نہیں, میں بہت اذیت میں نے رات کاٹی, تو آرام کی بات کرتا ہے, میں نے بہت اذیت میں رات کاٹی ہے, اس سے بہتر وہ قید خانہ ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا تیرے پڑوس میں کوئی ہے جو گانا سنتا ہے, گانا بج رہا تھا اور میں اس اذیت سے میں رات بھر تڑپا ہوں. مولا میرے اور آپ کے امام, میرے اور آپ کے مولا چند لمحے گانا سنے تو تڑپ جاتے ہیں, کیسے ہمارے اور آپ کے گھروں میں گانوں کی آوازیں ٹی وی اور ریڈیو سے بلند ہوتی ہیں. بس سوچ لیجئے, جس عمل سے آئمہ کو اذیت ہوتی ہے وہ عمل کبھی آل محمد کا چاہنے والا نہیں کرے گا. اگر اب تک نہیں پتا تھا تو بتائیے بچوں کو وہ کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے مولا ناراض ہو, جس سے مولا کو اذیت ہوتی ہے. اچھا اب بچے کہیں گے عادت پڑ گئی ہے, کیا کریں, چھوڑنا چاہتے ہیں مگر اتنے گانے یاد ہو گئے ہیں زبان پر کہ منہ پہ آ جاتے ہیں. اور ہم گھروں تو چھوڑیے, ہماری تو شادیاں مکمل نہیں ہوتی تک گانے نہ بجیں, نہیں جانتے کہ مولا کو اس خوشی میں بھی ہم رلا رہے ہیں. گناہ ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, قرآن کی آیتیں موجود ہیں, کیا کریں, چھوڑنا چاہیں تو اب کیسے چھوڑیں. اور ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کیا ہوتا تو یہ برا وقت دیکھنا ہی نہ پڑتا. کیوں؟ جب ماں خود سن رہی تو بچے کو عادت کیسے نہیں پڑے گی. اسی لیے جناب رسالت ماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول خدا مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے, مدینے کی گلی سے رسول گزر رہے ہیں, کچھ بچے کھیل رہے تھے, ان کو دیکھ کر رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں, بچے تو کھیل رہے ہیں. کہا مجھے وہ آخری زمانے کے بچے یاد آ گئے کہ جن کو ان کے والدین تباہ کر دیں گے. کہا مولا کیا ان کے والدین کافر ہوں گے, مشرق ہوں گے؟ کہا نہیں, مومن ہوں گے. تو کہا مولا مومن ماں باپ کیسے بچوں کو تباہ کر دیں گے؟ تو رسول خدا نے کہا دنیا سکھائیں گے, آخرت کے دین کے واجبات نہیں سکھائیں گے. اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھاتے ہیں ہم, اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں, اچھے سے اچھی ان کو ہر چیز مہیا کرتے ہیں, مگر کبھی ہم نے ان کی آخرت تیار کی؟ کبھی نماز و وضو سکھایا, کبھی اچھا اخلاق سکھایا, کبھی ان کو بتایا تلاوت قرآن کا اجر کیا ہے؟ تو رسول کیا کہہ رہے ہیں, میں آخری زمانے کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں, ان کے ماں باپ ان کا دین تباہ کر دیں گے. دنیا سکھائیں گے, دین کے واجبات نہیں سکھائیں گے. تو یہ ہماری غلطی ہے. اب اگر فرش عزا کے صدقے میں, حسین ابن علی کے صدقے میں کربلا ہمیں جینا سکھا رہی ہے, وہ جتنے آئے تھے لشکر عزیز والے وہ گانا سننے والے تھے, جو حسینی تھے وہ گانا نہیں سنتے تھے, ہمیں حسینی بننا ہے. اس عادت کو, اس گناہ کو کیسے چھوڑیں؟ تو ایک علاج تو میں پہلی محرم کو بتا چکی ہوں, مجھ سے کل بھی کچھ مومنات نے عزا خانے میں کہا تھا, آپ اس دعا کو دہرا دیجیے. تو اگر کوئی گانا چھوڑنا چاہتا ہے تو پہلا علاج جو میں نے پہلی محرم کو بتایا تھا کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, وقت بالکل ختم ہے, مصائب کی منزل آ گئی, میں بہت تیزی سے گزروں گی. پہلی محرم کو میں نے بتایا تھا, چھٹے امام کہتے ہیں اگر تم اپنے ارادے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو, ارادہ کر لیا فرش عزا پہ, نہ گانا سنیں گے نہ اپنے بچوں کو سننے دیں گے. تو ارادہ کر لیا تو ارادے پہ قائم کیسے رہیں؟ چھٹے امام کہتے ہیں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کی تلاوت کرے, کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, بہت اچھا ہے کہ نماز کے بعد پڑھیں. آیت نمبر 119, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ ایک آیت, جو یہ ایک آیت پڑھ کر ایک لائن کی دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ارفعنی فی اعلی درجاتی ھذہ الندبہ واعنی بعزم الارادہ, یہ ایک لائن کی دعا. بار الہ اس دعا مناجات کے صدقے میں میرے درجات بلند کر دے, میرے ارادے کو مضبوط کر دے. جو اس کی پابندی کرے گا وہ گانے جیسے گناہ سے بھی نکل آئے گا. اور علماء نے ایک اور طریقہ بتایا, اگر چاہتا ہے کوئی شخص کی گناہ مجھ سے دور ہو جائے, جب تک یہ گناہ میں حسینی نہیں بن سکتا, جب تک یہ گناہ میں لائق بہشت نہیں بن سکتا, تو کیا کروں؟ تو علماء تفاسیر بیان کرتے ہیں, علماء نے بہت مجرب عمل بتایا ہے کہ جو گانا چھوڑنا چاہتا ہے, چاہے وہ خود کرے یا اگر کسی ماں کا دل جل رہا ہے کہ میرا بیٹا بہت سنتا ہے, کیا کروں, وہ تو مانے گا نہیں پڑھنے کو, تو وہ ماں اور باپ بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا اگر کوئی دن میں 5 مرتبہ سورہ دہر پڑھے, سورہ دہر وہ سورہ جو جناب سیدہ کی روٹیوں کے صدقے میں نازل ہوا تھا, اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا, سورہ دہر, سورہ حلتا بھی کہتے ہیں, سورہ دہر بھی کہتے ہیں, جو دن میں 5 مرتبہ, اور پڑھنے میں مشکل سے میرے خیال میں 7 یا 8 منٹ لگتے ہیں, جو 5 دفعہ پڑھ لے گا 15-20 منٹ لگیں گے, جو 5 مرتبہ سورہ دہر کی تلاوت کر کے دعا مانگے تو خدا اس سے اس گانے کی لعنت کو دور کر دے گا, نفرت ڈال دے گا خدا دل میں, بشرطے اس کا ارادہ مضبوط ہو. تو مولا کے در سے علاج بھی ملتا ہے, مولا کے در سے جینے کا سلیقہ بھی ملتا ہے. وقت ختم ہو گیا, بس ایک جملے سے اشارہ کر دوں اور مصائب کی منزل پہ آ جاؤں. فقط یہی ذہنی غلامی نہیں ہے تو میں نے ایک کا بیان کیا, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ایک اور غلامی کی طرف اشارہ کرتی ہوں. گھر جا کے جو کچھ مجلس میں سنا کریں, چاہے وہ شاہ خراسان کی مجلس ہو, چاہے وہ کہیں کی مجلس ہو, گھر جا کے غور کیا کریں آج مولا کے فرض سے ہم کیا سیکھ کر آئے. ایک غلامی اور ہے, جب اللہ اولاد دیتا ہے نا, خدا سب ماؤں کی اولادوں کو سلامت رکھے, ہمارے جوانوں کو, ہمارے بچوں کو خدایا اپنے حفظ و امان میں رکھے. جب بیٹے جوان ہوتے ہیں تو ماؤں کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے, سر پہ سہرا دیکھیں. ہم بہو کی تلاش میں نکلتے ہیں, مختلف گھرانوں میں جاتے ہیں, اپنے معیار کے مطابق ہمیں بہو مل جائے, ہمارے بیٹے کا کفو بن جائے, مزاج ملتا ہو, خاندان ملتا ہو. جب بہو جا کے دیکھتے ہیں کہیں ایسی بہو مل جائے جو بہت اچھی سلیقہ مند بھی ہے, نیک سیرت بھی ہے, خوش شکل بھی ہے, اب دل راضی ہو رہا ہے. مگر جب جا کے دیکھا, کیونکہ یہ سب چیزیں آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتی ہوں, مگر ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں, ہم اسے محسوس نہیں کرتے. فرش ازاں ہمیں بیدار کرتا ہے. اب جب وہ لڑکی پسند آ گئی, سب کچھ دیکھا, گھرانہ بھی اچھا ہے, ایک بارگی دیکھا وہ بچی حجاب کرتی ہے. اب جن کے ذریعے رشتہ ہو رہا تھا تو اب سے کہ بھائی سب کچھ اچھا ہے, مگر یہ پردے والی لڑکی ہمارے گھر میں نہیں چلے گی. کیوں نہیں چلے گی بھائی؟ ہمارے گھر کا ماحول اتنا مذہبی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو سب لوگ گانا بھی گاتے ہیں, ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی پابندی بھی نہیں ہوتی, تو لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. اب آپ سوچیے گھر جا کے جو میں کہہ رہی ہوں, کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے کربلا سے جینا نہیں سیکھا. یعنی اگر ایک گناہ ہمارے گھر میں ہے, ابھی تک ہمارے گھر میں حجاب کا نور نہیں آیا. ہر واجب اللہ کا نور ہے, ہر حرام شر ہے, شیطان کی پیروی ہے. اگر ابھی تک یہ پردے کا نور, یہ حجاب کا نور ہمارے گھر میں نہیں آیا, اور اگر اللہ چاہتا ہے نیک بہو کے توسل سے یہ نور تمہاری نسلوں میں آ جائے, تو ہم خود کہہ کے دامن چھاڑ دیتے ہیں, ہم خود کہہ کے منع کر دیتے ہیں, بھائی ہم ایسی کو بہو نہیں بنائیں گے. کہاں ہیں ہم؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ذہنی غلام ہیں ہم, ہماری فکر آزاد نہیں ہوئی, ہم اپنی خواہشوں میں جی رہے ہیں, ہم مولا کی مرضی سے نہیں جی رہے, ہم خدا کی رضا کے لیے نہیں جی رہے. گھر جا کے سوچئے گا, ہمیں ذہنی غلامی سے نکلنا ہے. ہم حسین والے ہیں. حسین نے تو یہ معجزہ دکھا دیا کہ اگر لشکر یزید میں بھی کوئی ان سے محبت کرتا تھا, اور اگر ذہنی اور جسمانی غلام تھا, تو حسین نے اسے ایسے آزاد کرایا کہ پھر وہ حور نہیں رہا, حور علیہ السلام بن گیا. آج فرش عزا پہ ہم حور کا پرسا دیتے ہیں. حور دل میں محبت احترام آل محمد رکھتا تھا, اور حور دیکھ رہا ہے مولا کی نیکیوں کو. جب راہ میں راستہ روکنے آیا تھا, مولا نے اس کے پورے لشکر کو پانی پلایا تھا, مولا نے اس کے لشکر کے جانوروں تک کو پانی پلایا. مولا مسافر تھے, مولا کو پتا تھا ابھی میرے بچے پانی کو ترسیں گے. جب شب عاشور آئی اور مولا کے خیموں سے صدا آ رہی ہے الاتش الاتش الاتش, رات بھر حور تڑپ رہا ہے, یہ وہی حسین ہے جس نے مجھے پانی پلایا تھا, میرے لشکر کو پانی پلایا تھا. اور تاریخ کہتی ہے کربلا میں شب عاشور, روز عاشور, بہت گرمی تھی, جل رہا تھا آسمان. کر رات کے وقت بھی لشکر یزید کے سپاہی بار بار اپنے گھوڑوں کو لے جا کے فرات کے پانی میں پانی پلاتے تھے, جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں, حور دیکھ رہے ہیں. ہمارے لشکر کے جانور بھی پی رہے ہیں, اگر کوئی پیاسا ہے تو حسین کے بچے, حسین حسین کے اصحاب. رات بھر بچوں کی تڑپنے کی آواز, التش التش, ہائے پیاس, یہ آوازیں حور کو بیدار کر رہی ہیں, حور تڑپ رہے ہیں. صبح عاشور نمودار ہوئی, حور نکلے, لشکر عزیز سے نکلے, فیصلہ کر لیا حور نے, اب ذہن آزاد ہو گیا, اب روح آزاد ہو گئی. اب جب بڑھے پیچھے سے آواز دی, بیٹے نے, بھائی نے, غلام نے, کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں اگر لشکر یزید میں رہا تو جہنم میں ڈالا جاؤں گا, اور اگر حسین کے پاس چلا گیا تو جنت مل جائے گی. جیسے یہ کہا نا حور نے, بیٹے نے کہا بابا جنت کی طرف جا رہے ہیں تو اکیلے جا رہے ہیں, میں بھی ساتھ چلوں گا, بھائی بھی ساتھ چلا, غلام بھی ساتھ چلا. اور جیسے ہی لشکر امام حسین کے قریب پہنچنے لگے, خیمہ حسینی کے قریب پہنچنے لگے, عباس علمدار کی صدا بلند ہوئی, بنی ہاشم کے جوانوں خبردار, دشمن کی طرف سے کوئی آ رہا ہے, مولا کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. جیسے ہی عباس علمدار کی صدا بلند ہوئی, میرا دل چاہتا میں کہوں عباس ابھی تو آپ سلامت ہے نا, کھڑے حفاظت پہ. مولا اس وقت آپ پہ کیا گزری ہوگی جب مولا تنہا کھڑے کہہ رہے تھے کوئی ہے جو میری مدد کرے, مولا عباس آپ پہ کیا گزری ہوگی. جیسے ہی مولا عباس نے کہا خبردار کوئی آ رہا ہے لشکر یزید کی طرف سے, مولا حسین کہتے ہیں عباس رک جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے. اور جیسی خیمہ حسینی کے قریب پہنچنے لگے ہر گھوڑے سے اتر گئے, گھوڑے سے اتر کے بیٹے سے کہا میرے دونوں ہاتھ رومال سے باندھ دے. بیٹے نے کہا بابا یہ ہاتھ کیوں بندوا رہے ہیں؟ کہ جب مولا حسین کے گھوڑے کو روکا تھا نا, میں نے انہی ہاتھوں سے مولا کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا, میں نے لجام فرس کو پکڑا تھا, مولا سے معافی مانگنی ہے, میں ہی مولا کو گھیر کے لایا تھا. بیٹے سے کہا رومال سے میرے ہاتھ باندھ دے, بیٹے نے ہاتھ باندھ دیے. ہر نے ابا کا دامن چہرے پہ ڈال لیا, کہا میں حسین کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا, میں شرمندہ ہوں مولا سے. ہر آگے بڑھ رہے ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے, ابا کا دامن پڑا ہوا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک بارگی بیٹے نے کہا اللہ اکبر. ہر کہتے ہیں بیٹا کیوں تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا بابا مولا حسین خود استقبال کے لیے آ رہے ہیں. یہ سن کے ہر دوڑتا ہوا حسین کے قدموں پہ گرا, اپنی پیشانی کو اپنی آنکھوں کو حسین کے قدموں پہ رگڑنے لگا اور ایک جملہ کہا اے کریم ابن کریم, اے مولا حسین کیا فاطمہ زہرا کے صدقے میں میری بخشش ہو سکتی ہے؟ مولا نے بڑھ کے سینے سے لگایا, اور میں نے تجھے معاف کیا, میری ماں نے معاف کیا, میرے بابا نے معاف کیا, میرے نانا نے معاف کیا, تو حر ہے, تو آزاد ہو گیا, تو غلامی سے آزاد ہو گیا. عزاداروں میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے حر کا شکریہ ادا کروں, میں ہاتھ جوڑ کے حر کا شکریہ ادا کروں. حر بڑا احسان ہے آپ کا, آپ نے قیامت تک کے ہر گناہگار کو راستہ دکھا دیا. اگر مغفرت چاہیے حسین کے در پہ آ کے حسین کو حسین کی ماں کا واسطہ دے کر مانگنا, مغفرت مل جائے گی. مولا نے بازو پکڑ کے اٹھایا سینے سے لگایا, مولا نے جب سینے سے لگا لیا نا کہا ہر تو میرا بھائی بن گیا, تو آزاد ہو گیا غلامی سے. ایک بارگی مولا رونے لگے, مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہر نے کہا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ہر جب دشمن بن کے آیا تھا نا تو حسین نے مہمانی کا حق ادا کیا تھا, پانی پلایا تھا, مگر ہر آج دوست بن کر آیا ہے, مہمان ہے میرا. مگر حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین کے خیمے میں ایک بوند پانی نہیں ہے, میں اپنے مہمان کی خاطر کیسے کروں؟ اب ہر بھی رو رہے ہیں, مولا میں قصوروار ہوں, آپ کو گھیر کے نہ لاتا, مولا یہ وقت نہ آتا, مولا مجھے معاف کر دیں. پھر ایک بار کی ہر کہتے ہیں مولا آپ میری خاطر کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں ہر آج مہمان بن کے آیا ہے, حسین بہت مجبور ہے, میں تیری مہمانی نہیں کر سکتا, مولا میری خاطر کرنا چاہتے ہیں نا, میں بتا دوں. کہاں بتا, مولا میرے بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دی, مولا یہ میری خاطر ہوگی, میرے بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے. مولا حسین کہتے ہیں ہور آج قربانی کا دن ہے, آج ہم سب نے قربان ہونا ہے, جا میں نے اجازت دی. ہور نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پہ بٹھایا, گھوڑے پہ سوار کر دیا. جب بیٹا تیار ہو گیا, تلوار حمائل کر لی, ایک مرتبہ بیٹے سے کہا ذرا میری بات سن, بیٹے نے سر جھکایا, ہور نے کان میں کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا باپ کے گناہ بخشوا دینا. بیٹا ایسا جہاد کرنا, باپ کے گناہ بخشوا دینا. بیٹا چلا بختل کی طرف, بڑی جیداری سے لڑا. یزید کے لشکر والے بڑبڑ کے حملے کر رہے تھے, ہمیں چھوڑ کے گئے تھے, اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. عزتارو لڑتے لڑتے وہ وقت آیا کہ ہر کا بیٹا, علی ابن ہر نام تھا, ہر کا بیٹا جب گھوڑے سے گرنے لگا, آواز دی یا بتاؤ درگنی, بابا مدد کو آئیے, گھوڑے سے گر رہا ہوں. جوان بیٹے نے صدا دی, ہور کھڑے ہو گئے, کانپ رہے ہیں, بیٹا بلا رہا, بڑھنا چاہتے ہیں. حسین ابن علی نے پیچھے سے شانے پہ ہاتھ رکھا, ہور کہاں جا رہا ہے؟ کہا مولا بیٹا بلا رہا ہے. مولا کہتے ہیں ہور جوان کے لاشے پہ بوڑھے باپ نہیں جاتے. جوان کے لاشے پہ بوڑھے باپ نہیں جاتے. تو میرا مہمان ہے, میں تیرے جوان کا لاشا لاؤں گا. مولا ہر کے بیٹے کا لاشا لے کے آئے. آواز اداروں ہاتھ جوڑ کے مولا حسین سے کہے, مولا جب علی اکبر کا لاشا اٹھانا تھا کوئی نہ تھا جو آپ کو روکتا, آپ نے ضعیفی میں علی اکبر کا لاشا اٹھایا. لعنة الله إلى القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. پاک پروردگار ہم سب دلوں میں حاجتیں لے کر آئے ہیں, تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا, تجھے واسطہ اسیران کربلا کا, جس جس مومنہ کے دل میں جو جو حاجات ہے غیب سے پورا فرما. جو لا ولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا فرما. جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح اطاعت گزار بنا دے. پاک پروردگار جو رزق و روزی کے مسائل میں گرفتار ہو, روزی کا سبب بنا دے, رزق میں برکت دے دے. پاک پروردگار مومنان آل محمد میں جو جو بیمار ہوں, تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی کا غیب سے شفائے کامل عطا فرما. دو مریض بہت شدید بیمار ہیں, ایک محسن علی پٹیل اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں, بہت سخت کنڈیشن ہے, اور ایک محمد یوسف جو ذاکر حسین ہیں, مجلس پڑھنا چاہتے تھے مگر اس طرح بیمار ہوئے کہ آئی سی یو میں ہیں, جا نہیں سکے. خدا ان دونوں مریضوں کو سید سجاد کا واسطہ, فاطمہ صغرا کی بیماری کا واسطہ, غیب سے شفائے کامل عطا فرما. ہم سب کو جس جس جسمانی روحانی امراض میں گرفتار ہیں, ہم سب کو صحت کاملہ شفائے کاملہ عطا فرما. پاک پروردگار عزائے حسینی میں جو عزادار مصروف ہیں, خدایا تمام مومن مومنات جو عزا میں ہیں, جو زیارت پر ہیں, سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. پاک پروردگار عزا کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے, دشمن کو انہی کے شر میں پھنسا دے. پاک پروردگار عزا بڑی شان سے ہو کہ دشمن ناک رگڑتا رہ جائے. پاک پروردگار مظالم بڑھ گئے ہیں دنیا میں, ان مظالم سے انتقام کے لیے, عدل و انصاف کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. پاک پروردگار ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما, ہماری زندگیوں سے گناہ نکل جائے, یہ گانے کا گناہ نکل جائے, تمام گناہ جو امام کو ناراض کرتے ہیں ہماری زندگی سے نکل جائیں. ہمیں ایسے نیک اعمال کی توفیق دے کہ امام زمانہ کی دعا میں ہمارا نام شامل ہو جائے, اور جب امام ظہور فرمائیں صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں.